سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے رات کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ اور سامعین، پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کو دہشت گردوں کے مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 37 شدت پسند مارے گئے اور ان کے 18 ساتھی زخمی ہوئے۔ جنوبی ایشیا۔
شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کاروائی، کم از کم 37 مبینہ جنگجو ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔ افغانستان میں کابل کے ایک ہسپتال میں ایک افغان سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے تین امریکی ڈاکٹروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین میں جاری بحران کی شدت میں کمی کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، اور اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اس پر مزید قدغنیں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جمعرات کو مشتبہ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں پر سیکیورٹی فورسز کے جیٹ طیاروں سے فضائی حملوں میں کم از کم 37 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ یہ حکومت اور پاکستانی طالبان کے درمیان فائر بندی ختم ہونے کے بعد پہلا فضائی حملہ ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
نریندر مودی نے ایک بڑا روڈ شو کر کے بنارس سے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
سامعین، پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کو دہشت گردوں کے مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں عسکری ذرائع کے مطابق کم از کم 37 شدت پسند مارے گئے، جبکہ ان کے 18 ساتھی زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق اس فضائی کارروائی میں ان شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا جو اسلام آباد کی سبزی منڈی میں بم دھماکے کے علاوہ 4 صدہ اور پشاور کے مضافات میں پولیس پر حملوں میں ملوث تھے۔ لیکن آزاد ذرائع سے اس فضائی کارروائی میں ہلاک ہونے والوں اور باقی مالی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی، کیونکہ جس علاقے میں جیٹ طیاروں سے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وہاں تک میڈیا کو رسائی حاصل نہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں پہلی مرتبہ قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کارروائی کی گئی۔ رواں ماہ کے اوائل میں وفاقی دارالحکومت کی سبزی منڈی میں رش کے اوقات میں بم دھماکے سے کم از کم 24 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بم پھلوں کی پیٹی میں چھپایا گیا تھا۔ اسی ہفتے پشاور کے مضافات اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد 4 صدہ میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 5 اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک جبکہ لگ بھگ 30 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ قالعدم تحریک طالبان پاکستان نے حکومت سے مذاکرات کی غرض سے 1 مارچ کو 1 ماہ کی فائر بندی کا اعلان کیا تھا، جس میں بعد ازاں 10 روز کی توسیع کر دی گئی۔ لیکن گزشتہ بدھ کو طالبان نے فائر بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کے عمل میں شامل رہنا چاہتے ہیں۔ کابل کے ایک ہسپتال میں ایک افغان سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے 3 امریکی ڈاکٹروں کو ہلاک کر دیا۔ افغانستان میں غیر ملکیوں پر یہ تازہ ترین حملہ ہے۔ جمعرات کے روز جس ہسپتال میں یہ واقعہ پیش آیا وہ امریکہ میں قائم مسیحی خیراتی ادارے کیور انٹرنیشنل کے اہتمام چلایا جاتا تھا۔ ٹویٹر پر ایک مختصر پیغام میں امریکی سفارت خانے نے انتہائی افسوس کے ساتھ اعلان کیا कि क्योर अस्पताल पर हमले में 3 अमरीकी हलाक हो गए। अफगान उहदेदारों ने कहा कि 4 अमरीकी जख्मी है और हलाक होने वालों में से 2 अमरीकी बाप बेटा थे जो हमले के वक्त अस्पताल का दौरा कर रहे थे। हमलावर को एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने इत्तलात के मुताबिक गोली मारकर जख्मी कर दिया। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान सादिक सदीकी ने कहा कि मुश्तबा शख्स पुलिस की हिरासत में है और तहकीकात जारी हैं। अफगानिस्तान के 5 अप्रैल के सदारती इंतखाबात के जुज़वी नतायज से ज़ाहिर होता है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला की सबकत बरकरार है, लेकिन इन्हें वाज़े बरतरी हासिल नहीं है जो इंतखाबात के दूसरे मरहले के इम्कान को ख़त्म कर सके। जुमेरात के रोज़ आज़ाद इंतखाबी कमीशन का कहना था कि अब तक की वोटों की गिनती के मुताबिक अब्दुल्ला को 43.8% और आलमी बैंक के साबिक उहदेदार अशरफ गनी को 32.9% और साबिक वज़ीर ख़ारजा जलमे रसूल को 11.1% वोट हासिल हुए हैं। कमीशन के चेयरमैन अहमद यूसफ नूरिस्तानी के मुताबिक तकरीबन 83% वोटों की गिनती हो चुकी है, ये लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार को 50% वोट लेना लाजिम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए खसूसी अमरीकी मंदूब जेम्स डॉबिन्स खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत के सिलसिले में पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने खारजा अमूर और कौमी सलामती के मुशीर सरताज अजीज से मुलाकात की। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदे खसूसी जेम्स डॉबिन्स इस्लामाबाद में हैं, जहां उन्होंने जुमेरात को वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान और बाज़ दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। जेम्स डॉबिन्स बुध को 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। वजारत दाखला से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी नुमाइंदे खसूसी और चौधरी निसार के दरमियान मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और दोतरफा तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक जेम्स डॉबिन्स ने कहा कि इलाकाई अमनो इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है और वाशिंगटन इस्लामाबाद से कसीरुलजहती और तवीलुलमुद्दत ताल्लुकात के फ़रोग के अज़्म पर कायम है। उधर पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम ने जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमरीकी मंदूब पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। तस्नीम असलम का कहना था कि जेम्स डॉबिन्स अपनी मौजूदा जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद तवातुर से पाकिस्तान का दौरा करते रहे हैं और गुज़श्ता साल जून और दिसंबर में इस्लामाबाद के दौरे के अलावा वो जुलाई 2013 में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के हमराह भी इस्लामाबाद आए थे।
He is also the focal person for Pakistan-US relations.
तर्जुमान ने कहा कि जेम्स डॉबिन्स पाक अमरीका दोतरफा ताल्लुकात के फोकल पर्सन भी हैं और उनसे वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर मुसलसल राब्ते में रहते हैं। इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और दोतरफा ताल्लुकात पर बातचीत का भी मौका मिलेगा। वजारत दाखिला के एक बयान के मुताबिक जेम्स डॉबिन्स ने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात में यह भी कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद के हालात में पाकिस्तान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अफगानिस्तान में होने वाले हालिया सदारती इंतखाबात के बाद अमरीका के मंदूब का ये पहला दौरा पाकिस्तान है, जिसमें अब तक दीगर उमूर के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसील से बातचीत की गई। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत में जहां इन दिनों पार्लियामान के इंतखाबात जारी हैं, हिजब इख्तलाफ की जमात भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत के इजहार के लिए बनारस में एक बड़ा मुजाहरा किया। हुक्मरान जमात कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपनी शिकायत में कहा है कि वोटिंग के मौके पर इस मुजाहरे से इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। इस बारे में मजीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजम की रिपोर्ट में।
वजारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रोज़ वाराणसी पार्लियामानी हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके साथ उनके करीबी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज अमित शाह और दूसरे लीडर भी थे। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा रोड शो करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इसके लिए बीजेपी की जानिब से खसूसी इंतजाम किए गए थे। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक एक बड़े जुलूस के साथ गए, जहां उनको 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब किया और सरजमीन बनारस को सलाम करते हुए कहा کہ وہ یہاں کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ مودی نے اپنے مختصر بیان میں بنکروں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جس طرح انہوں نے گجرات میں پتنگ بنانے والوں کی مدد کی ہے، اسی طرح وہ بنارس میں بنکروں کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بنارس میں بڑی تعداد میں مسلم بنکر آباد ہیں۔
میں اس دھرتی کو پرنام کرتا ہوں، یہاں کی پرمپرا کو پرنام کرتا ہوں۔ گنگا جمنا کی اس تہذیب کے لیے پرماتما مجھے شکتی دے، میں اس نگر کی سیوا کروں۔ میرے غریب بنکر بھائی ہو، کاشی کا سارے وشو میں اسپرچل کیپٹل کے روپ میں ستھان بنے۔
مودی نے مزید کہا کہ یہاں آ کر ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے دریائے گنگا نے ان کو بلایا ہے اور وہ اپنی ماں کی گود میں آ گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی میں پنڈت مدن موہن مالویہ کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور پھر سردار پٹیل کی مورتی کو بھی مالا پہنائی۔ ان کے وہاں سے جانے کے بعد سماجوادی پارٹی کے کارکنوں نے مدن موہن مالویہ کے مجسمے کی گنگا جل سے دھلائی کی۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن سے مودی کے روڈ شو کی شکایت کی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس نے کہا کہ مودی کے روڈ شو کو ان علاقوں میں بھی ٹی وی پر دکھایا گیا جہاں چھٹے دور کی پولنگ ہو رہی ہے۔ کانگریس کے مطابق یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ بی جے پی کی جانب سے کانگریس کی اس شکایت کے بارے میں ابھی کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ نریندر مودی گجرات کے بڑودا سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بنارس میں ان کا مقابلہ کانگریس کے اجے رائے اور عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال سے ہے۔ وہاں آخری مرحلے میں 12 مئی کو پولنگ ہوگی۔ ادھر پارلیمانی انتخابات کے چھٹے مرحلے میں 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں 170 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ تشدد کے اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر پولنگ تقریباً پرامن رہی۔ مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں بھاری پولنگ ہوئی جبکہ ممبئی میں پولنگ فیصد کم رہا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پارلیمان کے ایوان زیری کی 3 نشستوں پر انتخابات کے دوران بھارت مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہونے اور کئی علاقوں میں الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
جمعرات کو بھارت میں پارلیمان کے ایوان زیری یعنی لوک سبھا کے لیے انتخابات کے چھٹے مرحلے میں 11 ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام ایک علاقے میں جن 117 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی، ان میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی انت ناگ نشست بھی شامل ہے۔ لیکن استفادہ رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کی طرف سے انتخابات کا بائیک آؤٹ کرنے کی اپیل اور علاقے میں حالیہ پرتشدد واقعات کی پس منظر میں لوگوں کی قلیل تعداد نے ہی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ بالخصوص ضلع پلوامہ میں تو تقریباً تمام پولنگ بوتھوں پر پولنگ عملے کے بغیر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ بعض بوتھوں پر ہزاروں رجسٹرڈ ووٹروں میں سے چند ایک ہی ووٹ ڈالنے آ گئے۔ تاہم کلگام اور انت ناگ کے اضلاع میں مقابلتاً ووٹروں کی بڑی تعداد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ مجموعی طور پر 13 لاکھ میں سے 28% رائے دہندگان نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ پولنگ کے دوران کئی مقامات پر لوگوں نے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کرنے کی بجائے سڑکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کیے اور بھارت کے خلاف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے۔ کئی مقامات پر ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جن کے دوران مظاہرین نے ان پر پتھراو کیا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے حفاظتی دستوں نے ہوا میں گولی چلائی، اشکاور گیس چھوڑی اور بانس کے ڈنڈوں کا استعمال کیا۔ 20 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ مشتعل مظاہرین نے چند ایک مقامات پر پولنگ اسٹیشنوں اور انتخابات میں حصہ لینے والے جماعتوں کے کارکنوں پر بھی حملے کیے۔ حالانکہ انتخابات کے دوران امن امان برقرار رکھنے اور انتخابی عملے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلح پولیس، نیم فوجی دستے اور باضابطہ فوج بٹھا دی گئی تھی۔ ایک اطلاع کے مطابق، جس کی فی الوقت پولیس نے تصدیق نہیں کی ہے، شام کو ضلع شوپیان کے ناگبل علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں ایک پولنگ آفیسر ہلاک ہوا جبکہ اس کے 5 ساتھی زخمی ہو گئے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین میں جاری بحران کی شدت میں کمی کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز مسلح افراد کو قابو میں رکھنے سے ماسکو کا انکار ایک ایسی غلطی ہوگا جس کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ جمعرات کو واشنگٹن میں شام دیر گئے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماسکو نے گزشتہ ہفتے مشرقی یوکرین میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے دستخط کیے گئے چار فریقی معاہدے کا احترام نہیں کیا۔ انہوں نے کریملن کی پشت پناہی والے ٹیلی ویژن پر الزام عائد کیا کہ وہ صدر ولادیمیر پیوتن کے موقف کو یوکرین میں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ سامعین، اس خبر کی تفصیلات ہمارے بلٹن کے دوسرے حصے میں۔ یوکرین کے حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر روس نے جلد ہی ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے تو روس پر مزید تعزیرات عائد ہو سکتی ہیں، جبکہ روس کا موقف ہے کہ یوکرین کی حکومت حالات کی خرابی کی ذمہ دار ہے۔ یوکرین کی مجموعی صورتحال کے بارے میں ندیم یعقوب کی زبانی ایک تفصیلی رپورٹ۔
یوکرین میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں حکومت نے دوبارہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں مسلح روسی نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف آپریشن کیا ہے، جبکہ امریکہ اور روسی رہنماؤں میں یوکرین کے بحران کے حوالے سے بیانات کا تبادلہ ہوا ہے۔ یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے ایک فوجی کارروائی کے بعد ماریوپول کے سٹی ہال سے روسی نواز علیحدگی پسندوں کو نکال کر اس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ٹوکیو میں جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا کہ روس یوکرین میں بحران کو کم کرنے کے لیے جنیوا معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا اور انہیں امید نہیں کہ روس معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ روس ایسا نہیں کرے گا۔ ابھی تک کے شواہد سے مجھے امید نظر نہیں آ رہی کہ وہ ایسا کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ کہنا مناسب ہے، جیسا کہ ہم نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ یہ معاملہ دنوں کا ہے، ہفتوں کا نہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر ہم نے جو کچھ کہا تھا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے، اور وہ یہ کہ روس کو مزید نتائج بھگتنا ہوں گے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف نے جواب میں ماسکو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے بحران کے حل کے لیے پہلے اقدامات کیو میں حکومت کو کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ اب بحران سے باہر نکلنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کیو میں حکومت غیر قانونی اقدامات بند کرے اور 12 فروری اور 17 اپریل کے فیصلوں کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ اگر روس نے واپسی کے اقدامات نہیں اٹھائے تو اسے مزید تعزیرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرگے لاوروف نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سیاسی اور جغرافیائی کھیل میں یوکرین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ندیم یعقوب، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی یوکرین کے شہر سلوویانسک میں یوکرین کی فورسز روس نواز باغیوں کے ٹھکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسرے کئی شہروں میں سرکاری عمارات پر قبضہ کرنے والوں نے رکاوٹوں کو خود ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں برائن پیڈن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
جمعرات کے روز سلوویانسک شہر میں یوکرین کی فورسز کی عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یوکرین کی وزارت داخلہ کے مشیر اسٹینیسلاو ریشنسکی نے تصدیق کی ہے کہ ان جھڑپوں میں 5 علیحدگی پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔
The last information concerning the shooting in Sloviansk is that anti-terrorist forces have destroyed 3 checkpoints of separatists.
وزارت داخلہ کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ سلوویانسک میں شوٹنگ کے سلسلے میں آخری اطلاعات کے مطابق علیحدگی پسندوں کے 3 ناکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہماری طرف سے شاید ایک فوجی ہلاک ہوا ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ وہ ہلاک ہوا ہے یا صرف زخمی، تاہم ہمارا فوجی آپریشن ابھی جاری ہے۔ یوکرین نے ڈونیس شہر کے باہر اپنے فوجی محاصرے کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف مشرقی یوکرین کے ایک شہر ماکیف کا میں علیحدگی پسندوں نے رکاوٹوں کو خود ہی ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایک روس نواز باغی سرگئی نووا کو وسکی کہتے ہیں،
Мы сами разобрали, потому что в любом случае
баррикады... روس نواز باغی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ رکاوٹیں اس لیے ہٹائی ہیں کہ ان سے ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی، ہم پرامن شہری ہیں اور یوکرین حکومت کی پرتشدد کارروائیوں کے خلاف خاموشی سے احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد کے قریب فوجی مشقیں شروع کر رہا ہے، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان فوجی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جاپان کے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری کا اعادہ کیا ہے جس کے تحت وہ جاپان کے دفاع کا ذمہ دار ہے، اور مشرقی بحیرہ چین میں متنازع جزیروں کا دفاع بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس بارے میں ندیم یعقوب کی رپورٹ۔
جمعرات کو ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد امریکہ کے صدر باراک اوباما نے صاف صاف کہا ہے کہ مشرقی بحیرہ چین میں ان جزائر کے معاملے پر جنہیں جاپان میں سنکاکو اور چین میں دیایو کے نام سے پکارا جاتا ہے، جاپان پر کسی حملے کی صورت میں اس کا دفاع امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا،
We don't take a position on final sovereignty.
سنکاکو کی حتمی خود مختاری کے حوالے سے ہم کوئی موقف نہیں اپنا رہے، مگر تاریخی طور پر ان کا انتظام جاپان کی ذمہ داری رہا ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یک طرفہ طور پر اس میں کوئی تبدیلی کی جانی چاہیے، اور اس اتحاد کا بااصول حصہ یہ ہے کہ معاہدہ جاپان کے زیر انتظام تمام علاقوں کا احاطہ کرتا ہے، تو یہ کوئی نیا موقف نہیں بلکہ ہمیشہ سے یکساں رہا ہے۔ وزیر اعظم شنزو ایبے کے ساتھ بات چیت کے دوران میں نے مسئلے کو مزید کشیدہ کرنے کی بجائے اور اشتعال انگیز اقدامات اٹھائے بغیر پر امن طریقے سے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور یہ کہ چین اور جاپان کیسے مل کر ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک میں تنازع کے حوالے سے یہ تازہ ترین بیان کسی بھی امریکی صدر کی جانب سے انتہائی ٹھوس بیان ہے۔ بدھ کے روز ایک جاپانی اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں بھی صدر اوباما کے اسی طرح کے بیان پر چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ تنازع کے حوالے سے حقائق کا احترام کرے اور کسی کی طرفداری نہ کرے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران دونوں رہنماؤں نے لمبے عرصے سے تعطل کا شکار ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کے تحت امریکہ اور خطے کے 12 ممالک کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کے حوالے سے بھی بات کی۔ جاپان کے وزیر اعظم نے کہا، اس معاہدے کا مقصد ایشیا میں ایک بڑے معاشی زون کا قیام، بنیادی انسانی حقوق، قانون کی عملداری اور جمہوریت کا فروغ ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نئی قانون سازی کریں گے۔ یہ معاشی زون 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ جمعرات کی صبح صدر اوباما نے شاہی محل میں جاپان کے شہنشاہ اکیہوٹو سے نجی ملاقات کی۔ صدر اوباما ایشیائی ممالک کے 8 روزہ دورے پر ہیں، جس کے دوران وہ جنوبی کوریا، ملائیشیا اور فلپائن بھی جائیں گے۔ ندیم یعقوب، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو ممتاز تجزیہ کاروں ڈاکٹر مقتدر خان اور طفیل احمد نے صدر باراک اوباما کی ایشیا کے دورے کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام ان دا نیوز میں میزبان قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیلیویئر میں سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر مقتدر خان کا کہنا تھا،
اس ٹرپ میں جو صدر اوباما گئے ہیں ان کے جو گولز ہیں، ایک تو ایک جاپان کے ساتھ امریکہ کے جو اکنامک ٹریڈ وغیرہ تعلقات ہیں اس کو مضبوط کر لیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کی جو ڈوینڈلنگ انفلوئنس ہے گلوبل پالیٹکس میں، خاص طور سے رشیا کے جو یوکرین میں انٹروینشن کی وجہ سے، تو وہ پھر سے ری اسیس کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے جو چیزیں اہم ہیں اس کے لیے امریکہ تیار ہے کھڑے ہونے کے لیے انٹرنیشنل فورم پر۔ تو یہ جو اسٹرانگ لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے اس آئیلینڈ کے تعلق سے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک اپرچونیٹی بنائی ہے اوباما یہ اپنی لیڈرشپ اسرٹ کرنے میں، خاص طور سے ایشیا پیسیفک ریجن میں۔
اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی میں شفٹ آیا ہے ٹوورڈز ایشیا، اس سے امریکہ کی ساؤتھ ایشیا میں یا مڈل ایسٹ میں پالیسیز پر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیے، پچھلے 5-6 سال سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے امریکہ कि अमेरिका अब एटलांटिक की तरफ नहीं बल्कि पैसिफिक की तरफ देख रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं वो जापान, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर और ईस्ट एशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ ज्यादा है, ज्यादा एक्टिव और डायनेमिक है बनिस्बत यूरोप के साथ, और यूरोपियन इकोनॉमी अब उतनी वाइटल नहीं रही जितनी ईस्ट एशियन इकोनॉमी रही है, और खासतौर से जो चाइना और इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है इसके वजह से अमेरिका का एक एशिया की तरफ पिवट हो रहा है यूरोप से हटकर, और इंटरनेशनल मसाइल जो हैं यूरोप, एशिया और अफ्रीका में, उसमें ज्यादातर अमेरिका अब एशियन मुल्कों की तरफ देख रहा है पार्टनरशिप के लिए कंपेयर टू यूरोपियन पार्टनर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम बन गई है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, और खासतौर से ये तो उस बात की अलामत है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो वापस एशिया की तरफ रिटर्न हो रहा है। लोग बार बार कहते हैं एशिया की ग्रोथ काफी जबरदस्त हो गई है, खासतौर से क्योंकि जापान और चाइना और इंडिया अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमीज हो गए हैं वर्ल्ड के। लेकिन अगर आप 1900 में अगर जाएं तो यही बैलेंस ऑफ पावर था जिसमें तकरीबन 50% ग्लोबल जीडीपी एशिया से आता था। 1945 के बाद से वो डिक्लाइन हुआ, तो बेसिकली एशिया अब वही मकाम पे पहुंचा है जिस जो उसका था 100 साल पहले। तो जियोपॉलिटिकली भी हो सकता है कि उसका मकाम वही हो जाए।
ज्वाइन किया है जनाब तुफैल अहमद साहब ने जो एक मुमताज तजिया कर रहे हैं। तुफैल अहमद साहब, आपने डॉक्टर मुख्तदर को भी सुना, आप ये बताइए कि अमरीका की फॉरन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से सदर का ये दौरा कितनी इम्पोर्टेंस देंगे इसको?
मेरा ख्याल है कि ओबामा का जो दौरा एशिया का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी हालत में इम्प्रूव कर रही है, लेकिन जैसा मुख्तदर साहब ने पहले कहा कि एशिया की जो ग्रॉस प्रोडक्ट है और उसकी जो हैसियत है वो बढ़ रही है, और जो फ्यूचर है वो एशिया में लाई करता है, इसलिए जितनी डेवलपमेंट होनी है और जो जॉब ग्रोथ अमेरिकन मार्केट में होनी है वो एशिया के ऊपर टू ए लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट है। इसीलिए वो जापान गए हैं, इससे पहले कोरिया के साथ एग्रीमेंट किया था, फिलीपीन जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, वियतनाम वगैरह, ये सारी इकोनॉमी बूम कर रही हैं, और अमेरिका को अगर टीपीपी जो ये ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग जोन बनाने का प्रपोजल अमेरिका ने दिया है तो इससे मार्केट बहुत ओपन हो जाएंगी अमेरिका के लिए।
ऐसे इशारे मिले हैं कि रूस के कुछ फौजी पहले ही सरहद पार करके यूक्रेन की हदूद में मौजूद हैं। इस बारे में आंद्रे दीन एसनारा की रिपोर्ट, कमर अब्बास जाफरी की जबानी।
मगरबी माहरीन का कहना है कि अगर रूसी सदर पुतिन हुक्म देते हैं तो यूक्रेन की सरहद के साथ मुतय्यन रूसी फौजी दस्ते यूक्रेन पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अमरीकी बहरिया के वॉर कॉलेज में इंटेलिजेंस के एक माहिर जॉन शिंडलर कहते हैं कि एक तसादम तो पहले ही जारी है जिसे वो एक खुसूसी जंग कहते हैं।
That is a strategy for using power in a somewhat covert or clandestine manner, espionage, subversion, even terrorism, in a way that is not fully transparent.
ये खुफिया तौर पर ताकत के इस्तेमाल की हिकमत अमली है, जासूसी, तखरीबकारी, यहाँ तक दहशतगर्दी, एक तरह से ये पूरी तरह शफाफ नहीं है, और यही वो कुछ है जो रूसी इस वक्त मशरकी यूक्रेन में कर रहे हैं। यही वो कुछ पहले क्राइमिया में कर चुके हैं, और यही कुछ उन्होंने 2008 में जॉर्जिया में किया था जो उनकी बड़ी फौजी मुदाखलत पर मंतज हुआ। ये थे इंटेलिजेंस के एक माहिर। गुज़िश्ता माह क्राइमिया पर कब्जे से कबल रूस की हामी मलेशिया ने जजीरे नुमा पर हुकूमती इमारत पर कब्जा कर लिया था और मॉस्को से मदद तलब की थी। रूसी फौज हुकाम ने मुसल्लह नकाब पोशों से किसी ताल्लुक से इनकार कर दिया था। कियर जाइल्स ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर के सरबराह हैं। ये तंजीम रूसी फौज पर नजर रखती है। वो कहते हैं कि इस बात में कोई शुबा नहीं है कि रूसी सिपाही उस वक्त जजीरा नुमा पर मौजूद थे, हरचंद कि उन्हें नामालूम रखने की कोशिश की गई। उनके अल्फाज,
They took off all of the unit patches and so on from the uniforms, but they were not all particularly careful about that, so some still had, for example, name tags attached to their body armor.
उन्होंने उनकी वर्दियों पर से यूनिट वगैरह के तमाम निशान हटा लिए थे, लेकिन वो खास तौर पर इस सिलसिले में मोहतात न थे। चुनांचे बास के कपड़ों पर निशानात बाकी रह गए थे, मसलन नामों की छोटी सी तख्ती लगी रह गई थी, और रूसी सोशल मीडिया पर तलाश से आप पता चला सकते थे कि उनके ताल्लुक किस यूनिट से है, बल्कि ये तक पता चला सकते थे कि वो फरवरी के अख्तितम पर क्राइमिया के लिए रवाना हुए थे। اور اب جبکہ کرائمیا روسی ہاتھوں میں ہے تو توجہ کا مرکز روسی بولنے والوں کی اکثریت کے علاقے مشرقی یوکرین پر ہے۔ روسی عہدیدار ایک بار پھر تردید کر رہے ہیں کہ روسی فوجی یوکرین میں ہیں، لیکن کیئر جائلز کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور امریکی بحریہ کے وار کالج کے جان شنڈلر کہتے ہیں کہ روسی فوجیں یوکرین میں کچھ عرصے سے ہیں۔ ان کے الفاظ،
For weeks there have been GRU, that is Russian military intelligence special operators, roaming around eastern Ukraine and also southern Ukraine. Some of them have been caught in the Odessa area as well. These are, you know, relatively small groups.
ہفتوں سے روسی ملٹری انٹیلیجنس گرو کے خصوصی اہلکار مشرقی یوکرین اور جنوبی یوکرین میں پھر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ اوڈیسا کے خطے میں پکڑے بھی گئے ہیں۔ یہ نسبتاً چھوٹے گروپ ہیں، ہر گروپ میں 10, 20, or 30 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مقامی حمایتی بڑھاتے ہیں، رقم اور بندوقیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہی کام گرو کر رہی ہے، وہ یہ کام بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ شنلر اور جائلز دونوں کہتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اسپیشل فورسز جو کرائمیا میں تھیں اب مشرقی یوکرین میں ہیں۔ اور شنلر کہتے ہیں کہ روس کے خفیہ فوجی کارروائیاں صدر پوٹن کے تحت بڑھ گئی ہیں، جو سابق سوویت کے جی بی کے ایک ایجنٹ تھے۔ اور شنلر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات نہیں سمجھتے تو پھر آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ آج کے دور میں کرملن کس طرح کام کرتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، خبروں کے ایک تازہ بلٹن کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی کے ایک علاقے میں جمعرات کو ہونے والے ایک بم دھماکے میں پولیس کے ایک عہدیدار سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ خودکش حملہ تھا۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں ایک بم دھماکے میں پولیس افسر شفیق تنولی سمیت 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ دھماکہ خودکش تھا، جس کا نشانہ معطل پولیس انسپکٹر شفیق تنولی تھے، جو جمعرات کی صبح اپنے کچھ رشتہ داروں کے ہمراہ ایک دکان میں بیٹھے تھے کہ خودکش حملہ آور نے وہاں دھماکہ کر دیا۔ پولیس افسر پیر محمد شاہ نے میڈیا کو بتایا،
تو ان آل جو ہے وہ 4 جو ڈیڈ باڈیز اس وقوعے میں پہنچی ہیں ہاسپٹل، اور 2 انجرڈ ہیں۔ ان میں ایک پاسر بائے تھا جو ادھر ہی کہیں قریب رہتا ہے، دکان پہ جا رہا تھا، اور ایک ان کا گن مین ہے۔ لیکن دونوں جو زخمی ہیں وہ مائنر انجریز ہیں۔ ان کو عین شاہدین نے بتایا کہ ایک سر بھی ملا تھا جو کہ 17 سے 18 سالہ نوجوان کا ہے۔
کراچی پولیس کے سربراہ AIG شاہد حیات نے کہا،
ہم لوگ ان سے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے بندے پکڑ رہے ہیں، وہ انکاؤنٹرز میں مارے جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ آتے ہیں، ہمیں بھی وہ ہٹ کرتے ہیں۔ دے ہیو دا کیپیسٹی، اب ان کی کیپیسٹی بالکل ختم تو نہیں ہوئی، بٹ دی تھنگ از کہ ہم نے یا تو کپڑے جھاڑ کر گھروں کو چلے جائیں یا ان سے لڑتے رہیں۔ ہم نے فیصلہ یہی کیا ہوا کہ جی ہم لڑیں گے۔
شفیق تنولی پر پہلے بھی حملے ہوئے، اور ایک بار وہ بم حملے میں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت کا موقف ایک ہی ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز گوادر میں ایک تقریب میں اپنی تقریر کے دوران مسائل کے حل اور اقتصادی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے سیاسی و فوجی قیادت متفقہ اور مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جمعرات کو بلوچستان کے علاقے گوادر کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تمام ریاستی ادارے اور حکومت مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس پر سب میں اتفاق پایا جاتا ہے۔
میرے دائیں جانب چیف منسٹر ہیں، اس جانب چیف آرمی اسٹاف ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے، پاکستان کو سیکیور بنانے کے لیے، پاکستان کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے ہم سب آج ایک ہی میز پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر پاکستان کو پاکستان کی مشکلات سے باہر نکالیں۔
ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں میں حکومت اور فوج کے درمیان تناؤ کی قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ وزیراعظم کے دورے کے موقع پر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی اور یہاں امن و امان کے قیام کے لیے بھی بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں جس رفتار سے ترقی ہونی چاہیے تھی وہ دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن ان کے بقول اس کے لیے وزارت ترقی و منصوبہ بندی کو سفارشات اور لائحہ عمل تیار کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ پر وہ تمام لوازمات موجود ہیں جن سے یہ بین الاقوامی سطح کی ایک فری فورٹ بن سکے۔
گوادر کے لیے بہت وسیع پلان ہے اور یہاں پر ایک نیا سٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ ہوگا، پورٹ بہت ڈیولپ ہوگی، یہاں پر ترقیاتی منصوبے آئیں گے، انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں ان کو ہائر کیا جائے گا اور ان کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنائیں گے گوادر کے لیے، انہی لائنز پہ جس طرح سے دبئی، سنگاپور یا ہانگ کانگ ہے۔
گوادر کی بندرگاہ پر جزوی طور پر تجارتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ آئندہ چند ماہ یہاں مکمل طور پر کام شروع ہو جائے گا۔ حکام اس امید کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ گوادر پر پوری طرح سے تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے سینکڑوں مواقع پیدا ہوں گے، جس سے بلوچستان کی پسماندگی کو ختم کرنے میں خاصی مدد ملے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے ایک آزاد ادارے ایچ آر سی پی کی جانب سے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال تشدد کے واقعات میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس بارے میں کامران حیدر کی رپورٹ۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ ملک میں حقوق کی خلاف ورزیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ایک بدلتا ہوا رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ نواز شریف انتظامیہ سیکیورٹی کے نام پر سخت قانون سازی کو ترجیح دے رہی ہے، جس سے تنظیم کے عہدیداروں کے مطابق حقوق انسانی پر شدید دباؤ ہے۔ جمعرات کو جاری کردہ حقوق انسانی سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تشدد کے واقعات میں ہلاک ہوئے، جن میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور مشتبہ افراد کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ تنظیم کے سینئر عہدیدار آئی اے رحمان کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا،
ابھی پچھلے 8-10 مہینے میں لیکن اینٹی ٹیررزم ایکٹ آپ نے امینڈ کیا ہے، آپ نے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس لگایا، اب اس کو اسمبلی میں دھکیل رہے ہیں۔ ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کہ مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں کتنے قانون بنے اور کتنے قانون ریاست کے حق میں بنے اور کتنے قانون عام آدمی کے بنے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے۔
تاہم حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انسانی حقوق کے رکن چودھری محمد اشرف نے مجوزہ قانون پر تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا،
کئی جگہ کئی ملکوں میں جنگ لگ جاتی ہے، وہاں وہ ہیومن رائٹس جو ہیں ایمرجنسی لگا کر معطل کر دیتے ہیں، ہمارے ملک میں تو ہیومن رائٹس معطل نہیں ہیں، تو جن کے قتل ہو رہے ہیں، جن کو بچڑ کیا جا رہا ہے، جن فیملیز کو یتیم کیا جا رہا ہے، جن ماؤں کو، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، ان کے بھی تو ہیومن رائٹس ہیں نا۔ آپ دیکھیے کراچی میں روز کتنے قتل ہوتے ہیں، اور یہ بلوچستان میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔
ایچ آر سی پی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال صرف پنجاب میں 2500 سے زائد جنسی زیادتیوں کے کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ ملک بھر میں 900 کے قریب خواتین نے خودکشیاں کی اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں عزت کے نام پر قتل کا نشانہ بنی۔ معروف لکھاری اور انسانی حقوق کی کارکن فوزیہ سعید کہتی ہیں،
زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کرائم ہوتا ہے جو اس کا وکٹم ہے وہ جسٹس نہیں لے سکتا تو ڈسلوژنمنٹ ہوتی ہے، مگر وہاں بات رکتی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو دھمکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری اپنی تحقیق ہے کہ ریپ کے خاص طور پہ جو کیسز ہیں اس میں تقریباً 80-85% جو وکٹمز ہیں ان کو اپنا گھر چھوڑ کے گاؤں بدلنا پڑتا ہے، شہر بدلنا پڑتا ہے۔
ایچ آر سی پی نے گزشتہ سال ملک میں ہونے والے انتخابات اور اقتدار کی منتقلی کو پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے مثبت اور اہم قدم گردانا۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے دنیا بھر میں صورتحال بقول ان کے ابتری کا شکار ہے۔ اس بارے میں مدیحہ انور کی زبانی ایک منظرنامہ۔
سال 2013 میں دنیا بھر میں آزادی صحافت کی صورتحال کے حوالے سے امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ پروگرام کے مطابق آئندہ ہفتے 1 مئی کو جاری کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں آزادی صحافت کی صورتحال پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کیرن کارلکر کہتی ہیں کہ صحافت کے حوالے سے دنیا بھر میں صورتحال ابتری کا شکار ہے۔ ان کے الفاظ، بعض اہم ملکوں میں صورتحال خاصی پریشان کن ہے، جیسا کہ ان ملکوں میں صحافیوں پر حملے یا انہیں ہراساں کرنے کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں جو مظاہروں یا خانہ جنگی جیسے واقعات کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ کیرن کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی صحافیوں پر دباؤ میں اضافہ، انٹرنیٹ اور نیو میڈیا پر عائد کی جانے والی کئی پابندیاں بھی ان مسائل میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ان کے خیال میں ہم اس سال ایک مسلسل منفی تصویر ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کیرن گارلیکر نے ہماری ساتھی تابندہ نیم سے بات کرتے ہوئے کہا،
And I would say that Pakistan, we currently rated in the not-
پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے حوالے سے صورتحال میں بہتری نہیں آئی، اس لیے پاکستان فریڈم ہاؤس کی سال 2013 کی رپورٹ میں ان ملکوں کی فہرست میں رہے گا جہاں بقول ان کے صحافت آزاد نہیں ہے، اور اس سال بھی صورتحال میں نمایاں تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا۔ صحافیوں پر حملے اور حملہ آوروں کو سزا نہ دینے کا سلسلہ مبینہ طور پر جاری ہے، جس کی وجہ سے سیلف سینسرشپ میں اضافہ ہو رہا ہے اور صورتحال مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ کیرن نے کہا کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے صحافتی آزادیوں کے بارے میں شدید تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ کیرن گارلیکر کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جون جون میڈیا کے انداز میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومتیں ان کے بقول ابلاغ کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ان کے بقول، پاکستان میں ہم نے پچھلے سالوں میں اس موضوع پر کئی بحثیں ہوتی دیکھیں، لیکن انٹرنیٹ سینسرشپ اور سوشل میڈیا ویب سائٹس کی سینسرشپ کے بارے میں ایک مسلسل تشویش موجود ہے۔ کیرن گارلیکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ انفرادی سطح پر ہر صحافی کو ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کے خلاف خود اپنی ذات کے تحفظ اور اپنی آن لائن سیکیورٹی کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ ملک میں صحافت کے شعبے میں اظہار خیال کی ہر طرح کی آزادی ہے، اور جہاں تک صحافیوں کے تحفظ کا تعلق ہے اسے یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنہ کارروائی کی جاتی ہے، اور یہ کہ مسائل کو مجموعی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں میڈیا کے ادارے اور ان کے مالکان اور منتظمین کو بھی برابر کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ تابندہ نعیم کی رپورٹ کے ساتھ مدیحہ انفر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ روس یوکرین میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے، اور اگر روس نے بحران کو کم کرنے کے سلسلے میں اپنے وعدے پورے نہ کیے تو اوباما انتظامیہ روس پر مزید پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ دوسری طرف روسی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین میں ہونے والی پرتشدد کارروائیوں سے روس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بارے میں اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
وزیر خارجہ کیری نے کہا ہے کہ ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یوکرین کی حکومت بحران کو ختم کرنے کے سلسلے میں مناسب کارروائی کر رہی ہے، جبکہ روس تباہی اور عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔
In plain sight, Russia continues to fund, coordinate and fuel a heavily armed separatist movement in Donetsk.
سیدھی بات ہے، روس ڈونیسک میں مسلح علیحدگی پسندوں کو فنڈز مہیا کر رہا ہے اور ان کی علیحدگی پسندی کی تحریک کو مربوط کر رہا ہے، اور ساتھ ہی روسی رہنما اپنے اقدامات کو درست قرار دینے کے لیے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ روسی ایوان زیری ڈوما کے سربراہ الیگزی پشکوف کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کے معاملات میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ روس کے ایوان زیری کے سربراہ نے ماسکو میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یورپی یونین، امریکہ اور یوکرین کی سابقہ حزب مخالف جماعتیں موجودہ بحران کی ذمہ دار ہیں۔ ادھر نیو یارک میں یوکرین کے سفیر یوری سرگیوف نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جب روس کی جانب سے یوکرین میں مداخلت کے جواب میں اس پر کڑی پابندیاں عائد کی جائیں۔ فطری طور پر ہم توقع کرتے ہیں کہ جمہوری دنیا ٹھوس اقدامات اٹھائے گی جس میں سنگین اقتصادی اور سیاسی پابندیاں شامل ہیں۔ محکمہ خارجہ میں نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ یہ روس کی ایک فاش غلطی ہوگی کہ وہ یوکرین میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں کو جاری رکھے۔
President Putin and Russia face a choice. If Russia chooses the path of de-escalation, the international community, all of us...
صدر پیوٹن اور روس کے پاس ایک موقع ہے۔ اگر روس کشیدگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے تو ہمارے سمیت بین الاقوامی برادری اس کا خیر مقدم کرے گی۔ اگر روس ایسا نہیں کرتا تو پھر دنیا اس بات کو یقینی بنائے گی کہ روس اس کا خمیازہ بھگتے۔ ادھر ماسکو میں ڈوما کے سربراہ نے کہا ہے کہ پابندیاں ایک غلط اقدام ہوگا، اور اس کا نقصان نہ صرف روس کو اٹھانا پڑے گا بلکہ یورپی ممالک بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور یہ پابندیاں یوکرین کے بحران کو ختم کرانے کے سلسلے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعرات کے روز افغانستان میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے کابل کے ایک بین الاقوامی ہسپتال میں فائرنگ کر کے 3 امریکی ڈاکٹروں کو ہلاک کر دیا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ۔
افغان وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ مولک حملہ اس وقت ہوا جب ایک افغان سیکیورٹی گارڈ نے کابل کے کیور انٹرنیشنل ہسپتال میں فائرنگ شروع کر دی۔ وزارت کے ترجمان صادق صدیقی نے کہا ہے کہ اس بدقسمت واقعے کی تفتیش ہو رہی ہے اور حملہور کے محرکات کا ابھی تعین نہیں ہوا ہے۔
The attacker was also shot by the other security guard and he is now under the serious watch of police, but he
حملہور پر دوسرے سیکیورٹی گارڈ نے بھی گولی چلائی تھی اور وہ اس وقت پولیس کی سخت نگرانی میں ہے، لیکن وہ ابھی تک ہسپتال میں ہے۔ ہمیں ابھی تک اس حملے کے پس پشت کار فرما محرکات اور وجوہات کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ یہ الفاظ تھے وزارت داخلہ کے ترجمان صادق صدیقی کے۔ ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں امریکی سفارت خانے نے کہا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ 3 امریکی کیور ہسپتال میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہوئے۔ اس فائرنگ میں 4 امریکی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس ہسپتال کو، جسے امریکہ میں قائم عیسائی فلاحی ادارہ کیور چلاتا ہے، افغانستان میں صحت اور تربیت کا ایک ممتاز ہسپتال سمجھا جاتا ہے۔ کیور نے یہ ہسپتال 9 سال قبل شروع کیا تھا اور یہ بچوں اور ماؤں کی صحت پر مرکوز ہے۔ جمعرات کا حملہ اس جنگ زدہ ملک میں غیر ملکیوں پر ہونے والا تازہ ترین حملہ تھا۔ اس ماہ کے شروع میں ایک افغان پولیس مین نے ملک کے مشرق میں ایسوسیٹڈ پریس کے 2 پریس جرنلسٹ پر فائرنگ کر کے ایک رپورٹر کو زخمی اور فوٹوگرافر کو ہلاک کر دیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کی مشن نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کے کارواں پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ کشتیوں پر مشتمل یہ کارواں بالائی نیل کے علاقے مالاکل میں اپنے سٹاف اور بے گھر افراد کے لیے رست لے جا رہا تھا۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے رپورٹروں کو بتایا کہ یہ حملہ بغیر کسی اشتعال کے کیا گیا اور اس میں عملے کے ارکان اور امن کاروں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ فرحان کا کہنا تھا، 4 کشتیوں پر مشتمل کارواں پر پہلے تو ہلکے اسلحے سے فائر کیے گئے اور پھر راکٹ سے پھینکے جانے والے گرینیڈ استعمال کیے گئے۔ اقوام متحدہ کے مشن نے ابھی تک کارواں پر حملہ کرنے والے افراد کو شناخت نہیں کیا، جو دریائے نیل کے ساتھ ساتھ مالاکل میں قائم اقوام متحدہ کے بیس کی جانب روانہ ہوئے۔ سوڈان میں پیپلز لیبریشن آرمی اور ایس پی ایل اے جیسی اپوزیشن قوتوں نے حملے سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے لڑاکے اس علاقے میں موجود نہیں تھے۔ سلامتی کونسل نے صدر سلوا کیر اور ان کے مخالف سابق نائب صدر رائک مشار کو متنبہ کیا ہے کہ وہ کھلے عام اس بات کا اقرار کریں کہ عام شہریوں پر حملے ناقابل قبول ہیں اور قصورواروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ اگر تشدد جاری رہا تو وہ مزید اقدامات اٹھانے کے لیے رضامند ہے، جن میں انتشار پھیلانے والوں کی پشت پناہی یا حوصلہ افزائی کرنے والوں پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ جمعرات ہی کے روز تنظیم کے ترجمان فرحان حق کا کہنا تھا کہ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے جنوبی سوڈان کی حکومت اور باغی فورسز کو واپس مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر حمایت کے اظہار کے لیے علاقائی بلاک انٹر گورنمنٹل اتھارٹی فار ڈیولپمنٹ کے لیڈروں سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اقوام متحدہ اس وقت جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کی جانب سے قائم کیے گئے 8 کیمپوں میں 78,000 عام شہریوں کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ وسط دسمبر میں شروع ہونے والی حکومت نواز اور حکومت مخالف فورسز کے درمیان چھڑنے والی لڑائی میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 10 لاکھ تک بے گھر ہوئے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
متحارب فلسطینی دھڑوں کے درمیان مصالحت اور اسرائیل کے ایک سخت رد عمل کے بعد مشرق وسطی میں امن کے عمل کے ناکام ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس بارے میں رابرٹ برگر کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
اسرائیلی سیکیورٹی کی کابینہ نے اس کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ امن مذاکرات معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا جب وہ حریف اسلامی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ متحدہ حکومت بنانے پر تیار ہو گئی۔ فلسطینی صدر اور فتح کے لیڈر محمود عباس مغربی کنارے پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ حماس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول ہے۔ اسرائیل مسٹر عباس کے ساتھ 9 ماہ سے امن مذاکرات کر رہا ہے، لیکن حماس تمام فلسطینیوں کو آزاد کرانے کے لیے مسلح جدوجہد کی حمایت کرتی ہے اور مذاکرات وقت کا ضیاع ہے۔ امریکی ثالثی میں ہونے والی گفت و شنید کو ایک تعطل کا سامنا ہے۔ دونوں فلسطینی گروپس نے 7 سالہ چپقلش کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہے، جس نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو برہم کر دیا ہے، جو حماس کو ایک دہشت گرد گروپ سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان مارک رگیف کہتے ہیں،
حماس does not change its very hard line positions. Hamas is stuck in a very extreme
حماس اپنا سخت گیر موقف تبدیل نہیں کرتا۔ حماس ایک بہت انتہا پسندانہ دہشت گردی کے رویے پر ڈٹا ہوا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر حماس فلسطینی حکومت کا حصہ بنتی ہے تو ہم ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست کو تباہ ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی حکومت کے ترجمان مارک رگیو کے۔ فتح کے عہدیدار کہتے ہیں کہ مصالحت فلسطینیوں کا ایک اندرونی معاملہ ہے اور یہ لوگوں کی مرضی کا عکاس ہے۔ فلسطینی کابینہ کے وزیر حشام عبدالرازق کا خیال ہے کہ متحدہ حکومت درحقیقت امن کے عمل کو آگے بڑھائے گی۔ عبدالرازق نے اسرائیلی ریڈیو کو بتایا کہ حماس کو صدر عباس کی پالیسیاں قبول کرنا ہوں گی، جو دو مملکتی حل پر مبنی مذاکرات کے ذریعے طے پانے والا امن ہے، لیکن اسرائیلی کابینہ نے کہا ہے کہ حماس نے اسرائیل پر 10,000 میزائل اور راکٹ داغے ہیں اور اس لیے وہ امن کے لیے ایک شراکت دار نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پاکستان میں صحافیوں کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ٹیلی ویژن کے ممتاز صحافی حامد میر پر مسلح افراد نے گولیاں چلائیں۔ گولیاں ان کی آنتوں، ٹانگوں اور پیڑوں کے حصے میں لگیں۔ حامد میر کا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور توقع ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ امریکہ مسٹر میر پر وحشیانہ حملے کی مذمت کرتا ہے، جو پاکستان کے اندر صحافیوں پر پریشان کن حملوں میں تازہ ترین واقعہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ اکلوتا واقعہ نہیں ہے، دوسرے ممتاز صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن میں جمشید بھگوان بھی شامل ہیں۔ لگاتار 2 مہینوں کے دوران مسٹر بھگوان پر بموں اور دستی بموں سے جو حملے کیے گئے، ان سے وہ زخمی تو نہیں ہوئے، تاہم ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے کا عنصر واضح تھا۔ اپریل میں بھگوان کے گھر پر ایک دستی بم پھینکا گیا، جو مبینہ طور پر دھوئیں کے بادل کی شکل میں پھٹا، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ جبکہ مارچ میں ان کے گھر کے باہر ایک بم رکھا گیا، جسے بم ناکارہ بنانے والے یونٹ نے اسے بیکار کر دیا۔ انسانی حقوق سے متعلق محکمہ خارجہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے اندر گزشتہ سال میں سیکیورٹی فورسز، سیاسی پارٹیوں، عسکریت پسندوں اور دوسرے گروپوں نے ذرائع ابلاغ، صحافیوں اور ان کے خاندانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور انہیں ہراساں کیا ہے۔ اس سال کے دوران صحافیوں کو اغوا کیا گیا اور انہیں حملوں، ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں اور دباؤ ڈالنے کے دوسرے طریقوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ذرائع ابلاغ جنہوں نے از خود سینسرشپ پر عمل نہیں کیا، اکثر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا سی پی جے میں ایشیا پروگرام ریسرچ ایسوسی ایٹ سمیت گلہوترا نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں صحافیوں کے لیے بدستور خطرناک ملکوں میں شامل ہے۔ برسوں سے صحافیوں کے قتل کے 20 واقعات پر سزائیں نہیں دی گئیں۔ سی پی جے کے مطابق 1992 کے بعد سے پاکستان میں 50 سے زیادہ صحافیوں کو کسی طے شدہ مقصد کے تحت ہلاک کیا گیا ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں پر ہمیں تشویش ہے اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس ملک میں جمہوریت کی قدر کرتے ہیں بیداری کی گھنٹی ہے۔ ایک آزاد میڈیا جمہوریت کا ایک بنیادی جز ہے اور ملک میں ایک پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے صحت مند قومی مباحثے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو اسے خاموش کرنا چاہتے ہیں، ان جرات مند آوازوں کے دفاع کے لیے مزید کام کرے۔ امریکہ حکومت پاکستان پر زور دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو میڈیا پر ان حملوں کے ذمہ دار ہیں، انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں، اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے، تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتی، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ سب اسے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
صحت کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر ٹیکوں کی وجہ سے ہر سال تقریباً 20 سے 30 لاکھ اموات سے بچنے میں مدد مل رہی ہے۔ اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
صحت کی عالمی تنظیم WHO نے 1974 میں بیماریوں سے تحفظ کے لیے جب اپنا منصوبہ شروع کیا تھا تو اس وقت دنیا میں صرف 5% بچے ایسے تھے جنہیں مہلک بیماریوں، مثلاً ڈفتیریا، خسرہ اور کالی کھانسی سے بچاؤ کی سہولت حاصل تھی، لیکن اب اس بات کو 40 برس گزر چکے ہیں اور یہ تعداد 80% تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ WHO نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اب ایسی مہلک بیماریوں کے خلاف عمر کے تمام گروپوں کو سہولتیں میسر ہیں۔ جینیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس بات کی آگہی پیدا کرنے کے لیے کہ بہت سی مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے مؤثر ٹیکے موجود ہیں، WHO نے دنیا بھر میں مہم شروع کر رکھی ہے جس کے خاطر خواہ نتائج نکلے ہیں۔ اسی منصوبے کے تحت ہر سال ورلڈ امیونائزیشن ویک، یعنی عالمی سطح پر ٹیکے لگانے کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی اس مہم کا آغاز ہو چکا ہے جس کے دوران لوگوں پر زور دیا جائے گا کہ وہ ان مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے بر وقت ٹیکے لگوا کر کس طرح اپنا اور اپنے خاندان کا تحفظ کر سکتے ہیں۔
We can save an additional 1.2 million deaths every year if some of the newest...
ہم ہر سال مزید 12 لاکھ لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں، بشرطیے کہ ایسے ملکوں میں جہاں یہ مہلک بیماریاں اب بھی لوگوں کی جانیں لے رہی ہیں جدید ترین ٹیکوں کا استعمال وسیع کر دیا جائے۔ WHO کے عہدیدار نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ مستقل محنت سے پولیو کا تقریباً خاتمہ کیا جا چکا ہے، تاہم پاکستان، افغانستان اور نائجیریا سمیت صرف 3 ممالک ایسے ہیں جہاں اس کے وائرس اب بھی بچوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ اسی طرح افریقہ میں میزلز، یعنی خسرے کے مریضوں کی تعداد میں ڈرامائی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تاہم عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ یہ کامیابیاں، جبکہ خوشی کا باعث ہیں، دنیا میں ایسے بچوں تک رسائی کے لیے ہمیں مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے جو مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے بنیادی ٹیکوں سے اب بھی محروم ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر ٹیکوں کی وجہ سے تقریباً 20 سے 30 لاکھ اموات سے بچنے میں مدد مل رہی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ
www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
इस वक्त पाकिस्तान में जुमे की सुबह के साथ भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन की घड़ियों में जुमेरात की शब के 10 बजे हैं। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे इस प्रोग्राम के एडिटर थे असद नज़ीर, प्रोड्यूसर रुदाबा नासिर और साउंड इंजीनियर जिम हार्मन। अपने मेज़बान अंजुम हेरल्ड गिल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।